سامراجی طاقتیں ایران کی علمی اور سائنسی ترقی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، ملک کو بھرپور علمی تحریک کی ضرورت ہے، قائد انقلاب اسلامی۔ مصر میں معزول صدر کے حامی اور مخالفین میں جھڑپیں، متعدد زخمی، مرسی کو سعودی عرب میں پناہ دیے جانے کا امکان۔ شامی فوج کا کامیاب آپریشن، نصرہ محاذ کے درجنوں دہشت گرد ہلاک۔ بشار جعفری کا سعودی عرب اور قطر پر بحران شام کو ہوا دینے کا الزام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود السلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے یونیورسٹی کے اساتذہ، محققین اور دانشوروں سے ملاقات میں فرمایا ہے کہ علمی پیش رفت ایران کے سیاسی و اقتصادی طاقت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک کی علمی ترقی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ پیش رفتوں کے ایرانی اور اسلامی نمونے کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اسلامی نظام کی طے شدہ پالیسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یونیورسٹیوں میں علمی بحث و مباحثے، علمی پیش رفت کی بحث اور عمومی پیش رفت کی بحث کو وسعت دینا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک کے اندر ترقی پذیر علمی تحریک کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دنیا کے معتبر اطلاعاتی مراکز کی جانب سے ایران کی علمی پیش رفت کے اعتراف کا حوالہ دیا اور تیز رفتار علمی تحریک کے ساتھ ساتھ طلباء اور اساتذہ کی تعداد میں اضافے پر زور دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے دنیا میں مختلف سیاسی محاذ بندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ضدی محاذ جو اپنے دعوے کے برخلاف صرف چند تسلط پسند مغربی ملکوں پر استوار ہے، اسلامی نظام اور ملت ایران کے خلاف سفارائی میں مبتلا ہے اور ایران کی علمی پیش رفت میں رکاوٹیں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے علمی پیش رفت کا وسیع ان نظری سے جائزہ لیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اس پیش رفت سے مراد پیش رفت کے ایرانی و اسلامی نمونے کے مطابق انجام پانے والی ترقی ہے، کیونکہ استعمار کی بنیاد پر وضع کیے جانے والے مغربی نمونوں کی مدد سے انصاف سے بہرمند ہونے اور غربت و تفریق و اخلاقی انحطاط سے پاک معاشرے کی تشکیل میں ناکامی ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حجت الاسلام ڈاکٹر حسن روحانی نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس کی، جس میں بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی نام و نگار موجود تھے۔
دنیا کاملا بفهمه کہ جمہوری اسلامی ایران دنبال حقوق مسلم خود هست۔
صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ 14 جون کے صدارتی الیکشن نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ایران کے عوام دنیا کے ساتھ عزت مندانہ تعلقات اور تعاون چاہتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اس پرہجوم پریس کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت وقت ضائع کیے بغیر 5 جمع گروپ کے ساتھ ایٹمی معاملے پر سنجیدہ اور بامانے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ایٹمی معاملے کے تعلق سے اپنی حکومت کے پروگراموں کے بارے میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات اور تعاون پر یقین رکھتا ہے اور وہ وقت ضائع کے بغیر سنجیدہ اور بامانے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات میں ایرانی عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ فریق مقابل کی تشویش کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے گا، کہا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا معاملہ ایک قومی معاملہ اور جماعتی وابستگیوں سے بالا تر موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہماری حکومت اپنے ایٹمی حق پر زور دیتی رہے گی اور حکومت اس سلسلے میں ایران کے عوام کے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر حجت الاسلام حسن روحانی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اگر مفید اور تعمیری مذاکرات انجام پائیں تو ایران کا ایٹمی معاملہ بہت تھوڑے عرصے میں حل ہو جائے گا، کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دباؤ اور دھمکی سے وہ اپنے مطالبات اسلامی جمہوریہ ایران سے منوا لے گا تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ انہوں نے ایران کے تیل کی صنعت اور قدرتی ذخائر کی پیداوار کے خلاف امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی تازہ ترین پابندیوں، دوسری جانب ان کے صدر منتخب ہونے پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے مبارکبادی کے پیغام کے بارے میں کہا کہ ایران کے بارے میں امریکہ کا دوہرا رویہ اس کی صداقت اور سچائی پر سوال یا نشان لگا رہا ہے۔ صدر مملکت حسن روحانی نے این بی سی ٹیلی ویژن چینل کے نمائندے کے سوال کے جواب میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کے امکان کے بارے میں تھا، کہا کہ وائٹ ہاؤس کا حالیہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بعض امریکی حکام کو ایران کے حقائق کا ابھی بھی صحیح اور مکمل ادراک نہیں ہے، اور انہوں نے ایران کے صدارتی الیکشن اور ایران کی عظیم قوم کے پیغام کو ٹھیک سے نہیں سمجھا ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکی حکام کے قول و فعل میں تضاد واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ امریکہ میں ایک پریشر گروپ، جنگ پسند دھڑا اور مذاکرات کے مخالف عناصر ہیں جو اپنے قومی مفادات کی پرواہ کیے بغیر اقدامات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں یہ گروپ ایک دوسری حکومت کے مفادات کی ہی پرواہ کرتا ہے اور اسی حکومت سے ڈکٹیشن لیتا ہے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پابندیوں اور دباؤ کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، کہا کہ ان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں پابندیوں کا مقابلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی اور علاقے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی توسیع ان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے اور وہ علاقے میں کشیدگی کو کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے شام کے تعلق سے ایران کے موقف کے بارے میں ترکی کے ٹی آر ٹی چینل کے رپورٹر کے سوال کے جواب میں کہا کہ شام میں جنگ، وہاں غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی اور اغیار کی مداخلت قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کا مسئلہ فوجی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا اور دہشت گرد گروہوں کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔
راحل سوریہ رو راحل نظامی نمیدونیم، راحل سوریہ راحل سیاسی ہست با حضور ہمیں گروہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس عراقچی نے افغانستان اور پاکستان میں امن و امان کی برقراری کے بارے میں اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے علاقے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے دو طرفہ اور چند جانبہ مذاکرات کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران سمجھتا ہے کہ غیروں کی طرف سے مسلط کیا جانے والا کوئی بھی حل یا منصوبہ علاقے کے ملکوں کو مفادات کو نہ صرف یہ کہ پورا نہیں کر سکتا بلکہ اس سے بحرانوں میں مزید پیچیدگی پیدا ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان پائے جانے والے مسائل ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے باعث تشویش رہے ہیں اور تہران ان مسائل کو حل کرنے میں مدد دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ سرحدی جھڑپوں کے الزامات اور جوابی الزامات کے ایک روز کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے اعلیٰ فوجی افسران نے ہاٹ لائن پر بات چیت کی ہے۔ اسلام آباد میں عسکری ذرائع نے رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن پر ایک دوسرے سے بات چیت کی ہے، جس میں لائن آف کنٹرول پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق پاکستان کے ڈی جی ایم او نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور پانچ ہندوستانی فوجیوں کے قتل کے الزام کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا، جبکہ پانڈو سیکٹر میں منگل کے روز ہندوستانی فوج پر فائرنگ کا بھی الزام عائد کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ منگل کے روز پانڈو سیکٹر میں ہندوستانی فوج کی فائرنگ سے اس کے کچھ فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل ہندوستان نے الزام لگایا تھا کہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ میں اس کے پانچ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان نے نئی دہلی میں مقیم پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے اس واقعے پر شدید احتجاج بھی کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کنٹرول لائن پر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گزشتہ شب ہونے والے دھماکے میں مرنے والے متعدد افراد کو مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دھماکے کے حوالے سے صفدر عباس۔
کراچی میں آج بھی پرتشدد واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب کراچی کا علاقہ لیاری دھماکے سے لرز اٹھا۔ فٹ بال گراؤنڈ کے قریب موٹر سائیکل میں نصب بم دھماکے میں بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بیاری میں 5 کلوگرام دھماکہ خیز مواد فٹ بال گراؤنڈ کے قریب موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا جو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے اڑایا گیا۔ ایس ایس پی سٹی طارق دھاریجو کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب بم پھٹنے سے ہوا۔
ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھی اور اس میں جو پی ڈی نے جو انالیسس کی ہے اس وقت موٹر سائیکل کی، اس میں یہ ہے کہ 5 سے 6 kg جو ہے یوز ہوا ہے، بال بیرنگ یوز ہوئے اور اس کی وجہ سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں۔
گزشتہ شب لیاری میں موٹر سائیکل بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں سے 4 افراد کی نماز جنازہ فٹ بال ہاؤس کے باہر ادا کی گئی، جس میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحومین کو میوشہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ادھر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کو علاج و معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات اویس مظفر نے کہا کہ شرپسند عناصر کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ لیاری سمیت کراچی میں دھماکے امن تباہ کرنے کی سازش ہیں، شہر کا امن جلد بحال کیا جائے گا۔ حکومت کے دعووں اور وعدوں کے باوجود شہر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صفدر عباس، سار عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
مصر میں معزول صدر مرسی کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان مختلف شہروں میں جھڑپیں جاری ہیں اور تازہ ترین جھڑپوں میں 1 شخص ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔
مصر کے شہر اسکندریہ میں بدھ کی صبح محمد مرسی کے حامیوں نے ایک بڑا مظاہرہ کیا، جس کے دوران مرسی کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ان جھڑپوں میں 1 شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا اور 40 دیگر زخمی ہوئے۔ بحرہ اور اسماعیلیہ صوبوں میں بھی مرسی کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 27 افراد زخمی ہو گئے۔ مصر میں مرسی اور قانون کی بحالی کے حامیوں کے مظاہرے ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب مصر کے عبوری وزیر خارجہ نبیل فہمی نے منگل کو ایک بار پھر کودتا کے مخالف مظاہرین کو اپنے مظاہرے ختم کرنے کی وارننگ دی۔ دوسری جانب مصر کی سیاسی جماعتوں میں امریکہ کی مداخلت کے تعلق سے ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ مصر کے نیشنل سالویشن فرنٹ کے ایک سینئر رہنما حمدین صباہی نے امریکی سینیٹر جان میکین کے بیان پر تنقید کی اور کہا کہ امریکی حکام کو چاہیے کہ وہ مصر کے اقتدار اعلیٰ کو نقصان پہنچانے اور اس ملک میں مداخلت سے گریز کریں۔ حمدین صباہی نے کہا کہ مصر کے معاملات میں امریکہ کی مسلسل مداخلت اور سیاسی سینریو کو مسلط کیا جانا قانون اور انصاف کے خلاف ہے اور ساتھ ہی یہ مصری عوام کی توہین ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب مصر کے سیاسی حالات کے بارے میں امریکی سینیٹر جان میکین کے بیان کی مصر کے وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی سخت تنقید کی ہے اور اس کو مصر کے داخلی امور میں مداخلت قرار دیا ہے۔ دریاسنا بعض مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب معزول صدر مرسی کو اپنے یہاں پناہ دینے کی پیشکش کر سکتا ہے، جبکہ اخوان المسلمین کے بارے میں سعودی عرب کا نظریہ منفی ہے۔ برطانوی اخبار ٹائمز نے اپنے تازہ ترین شمارے میں لکھا ہے کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ سعودی عرب مصر کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں معزول صدر محمد مرسی کو اپنے یہاں پناہ دینے کی پیشکش کر دے۔ اس اخبار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ مرسی کو ملک سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے اور ان پر مقدمہ نہ چلایا جائے تاکہ مصر میں اسلام پسندوں اور عبوری حکومت کے درمیان کسی اتفاق رائے تک پہنچا جا سکے۔ البتہ یہ برطانوی اخبار لکھتا ہے کہ محمد مرسی کو ابھی بھی یہ توقع ہے کہ حکومت میں دوبارہ واپس آ جائیں گے، لیکن یہ بھی امید ہے کہ اگر ترکی اور قطر نے انہیں اپنے یہاں پناہ دینے کی پیشکش کی تو شاید وہ اسے قبول کر لیں۔ البتہ قطر نے ابھی تک مرسی کو ایسی کسی پیشکش کی بات نہیں کی ہے۔
برطانیہ میں مقیم بحرینی شہریوں نے شاہ بحرین کے دورہ لندن کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ لندن میں ہونے والے مظاہرے میں شریک بحرینی شہریوں نے شاہ احمد بن آل خلیفہ کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت برطانیہ کی جانب سے بحرین کی شاہی حکومت کی حمایت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت بحرین کی جانب سے انسانی حقوق کی مسلسل پامالی اور مظاہرین کے خلاف پرتشدد اقدامات کے باوجود حکومت برطانیہ شاہی حکومت کی حمایت کر رہی ہے، جو انتہائی قابل نفرت اقدام ہے۔ مظاہرین نے حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بحرین میں جمہوریت اور انصاف کے قیام کے لیے شاہی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ دریاسنا باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ بحرین کے شاہ نے سخت حفاظتی انتظامات میں برطانوی حکام سے ملاقات کی ہے اور پولیس نے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ منگل کے روز غیر متوقع دورے پر لندن پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اس ملک کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ بحرین میں سن 2011 سے عوامی تحریک جاری ہے اور لوگ ملک پر مسلط شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں جمہوریت قائم کی جائے۔ حکومت بحرین سعودی فوجیوں کے ساتھ مل کر ملک میں جاری انقلابی تحریک کو طاقت کے زور پر کچلنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے دوران درجنوں افراد شہید اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ شامی فوج نے دارالحکومت دمشق کے قریب ایک بڑا آپریشن کر کے دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے کم از کم 62 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ شامی فوج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے دمشق کے مضافات میں ایک بڑا آپریشن کر کے جبہت النصرہ کے 62 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شامی فوجیوں نے اسی طرح دمشق کے مضافات میں واقع صنعتی علاقے ادرا میں بھی جبہت النصرہ کے 8 سرگرم دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ فوج کے ذرائع نے اسی طرح یہ بھی کہا ہے کہ مشرقی علاقوں میں بھی در اندازی کرنے والے دہشت گردوں کو، جن کا تعلق جبہت النصرہ سے تھا، شامی فوجیوں نے لڑائی کے بعد ہلاک کر دیا اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود بھی ضبط کر لیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں شام کے مندوب بشار جعفری نے بعض عرب ملکوں میں جملہ سعودی عرب اور قطر پر شدید نکتہ چینی کی ہے کہ جو شام کے بحران کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ممالک شام کے بحران کو سیاسی اور پرامن طریقے سے حل نہیں ہونے دے رہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے منگل اور بدھ کی رات سلامتی کونسل کے اجلاس میں عرب لیگ سے کہا کہ وہ تیل کے ڈالروں کے تسلسل سے باہر نکلے اور اپنا اصل رول ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر جیسے بعض عرب ممالک نے کوشش کی ہے کہ اغیار کے مد نظر اہداف کی تکمیل کے لیے عرب لیگ کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں۔ بشار جعفری نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کی کوشش ہے کہ علاقے کے بعض ملکوں میں پائے جانے والے بحرانوں سے اپنے مفادات کے لیے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ عراق میں ہونے والے دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے بعد وزیراعظم نوری المالکی نے ملک کی سلامتی اور استحکام کو درپیش خطرات کے مقابلے کے لیے عوام سے اتحاد و یکجہتی برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔
عراق کے وزیراعظم نوری مالکی نے پچھلے ہفتوں کے دوران کئی بار اس ملک کے عوام کو اس بابت خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں۔ عراقی وزیراعظم نے عراق میں بدامنی کی موجودہ صورتحال کو شام میں سرگرم دہشت گرد تکفیری گروہوں کے اقدامات سے مربوط قرار دیا اور کہا کہ دہشت گرد گروہ عراق کے قومی وفاق کو نقصان پہنچا کر علاقے کے ملکوں میں فتنہ اور خانہ جنگی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ عراقی وزیراعظم کی طرف سے یہ انتباہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب عراق کے مختلف علاقوں میں پچھلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران 150 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکوں کا مرکز بغداد اور صوبہ دیالت ہے۔ عراق میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ اس واقعے کے بعد ہوا ہے جس میں ابو غریب اور اتاجی جیلوں پر حملہ کر کے القاعدہ کے دہشت گردوں کو وہاں سے فرار کرایا گیا تھا، اور چونکہ منگل کو ہونے والے بم دھماکے بیشتر کار بم دھماکے تھے اور دھماکہ خیز مواد بھی دستی نوعیت کے تھے، اس لیے ان دھماکوں کے سلسلے میں شک کی سوئی القاعدہ کے ہی گرد گھومتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ القاعدہ نے عراق میں اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی ابھی حال ہی میں عراق کی بحرانی اور ناامن صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عراق میں دہشت گردی کی تازہ لہر سے اس ملک میں قبائلی نوعیت کی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے خطرات اور واقعات کا سردباب کرنے کے لیے عراقی حکومت نے پچھلے چند روز سے ملک کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی منصوبوں پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس درمیان ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ عراق میں بدامنی اور دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو سکتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے 30,000 عراقی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کو چوکنا اور تعینات کر دیا گیا ہے۔ عراقی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ عراقی سیکورٹی پلان کے تحت اب تک بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ عراق کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سیکورٹی فورس کی ان کارروائیوں میں انہیں کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ القاعدہ کے 8 اہم کارکنوں کی ہلاکت اور القاعدہ کے متعدد دہشت گردوں کے ہمراہ اس کے مقامی سرغنہ عمر الطوفی کی گرفتاری، علاوہ ازیں ملک کے مختلف علاقوں میں درجنوں دہشت گردوں کی گرفتاریاں صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عراقی سیکورٹی فورس کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کے چند نمونے ہیں۔ اسی کے ساتھ عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے بھی کہا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ ملک میں امن امان کی برقراری میں وہ پولیس، فوج اور سیکورٹی فورس کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے عراقی عوام کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ نوری مالکی نے کہا کہ دہشت گردوں نے عراقی عوام کے اتحاد کو نشانہ بنایا ہے، بنابراین ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے سب متحد ہو جائیں۔
ارجنٹائن کی صدر نے جزیرہ مالویناس کو اپنے ملک کا حصہ قرار دیتے ہوئے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں سلامتی کونسل کے قراردادوں کا احترام کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی موجودہ صدر کی حیثیت سے محترمہ کرسٹینا فرنانڈز نے جزیرہ مالویناس کے بارے میں اپنے ملک کے موقف کو حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 2065 میں برطانیہ اور ارجنٹائن دونوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جزیرہ مالویناس کے مستقبل کے بارے میں ایک دوسرے سے مذاکرات کریں۔ ارجنٹائن کی صدر کرسٹینا فرنانڈس نے واضح الفاظ میں کہا کہ قانونی لحاظ سے جزیرہ مالویناس ان کے ملک کا ایک حصہ ہے۔ حکومت برطانیہ کا کہنا ہے کہ رواں سال میں ہونے والے ریفرنڈم میں جزیرے زیادہ لوگوں نے برطانیہ کی عملداری کے حق میں ووٹ دی ہیں، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ارجنٹائن کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم کے نتائج غیر قانونی ہیں، کیونکہ برطانیہ کی رائل نیوی نے اس جزیرے میں آباد ارجنٹائن نژاد باشندوں کو زبردستی بے دخل کر دیا ہے اور اپنی نو آبادیاتیوں سے دوسرے لوگوں کو لا کر یہاں پر بسایا ہے، جس کے نتیجے میں آبادی کا تناسب درہم برہم ہو گیا ہے۔ حکومت برطانیہ اور ارجنٹائن کے درمیان جزیرہ مالویناس کی ملکیت پر 1982 میں جنگ بھی ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کار سازی کے مرکز ڈیٹرائٹ کے دیوالیہ ہونے کے بعد اب نیو یارک کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ نے کہا ہے کہ ڈیٹرائٹ کی طرح نیو یارک بھی دیوالیہ ہونے کی سمت جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیو یارک میں جو کسی زمانے میں امریکہ کا صنعتی مرکز تھا، اس کی صنعتی سرگرمیاں زبردست کمی کے شکار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیو یارک میں وہی علامتیں دکھائی دے رہی ہیں جن کا دیوالیہ ہونے سے قبل ڈیٹرائٹ شہر کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ 18.5 ارب ڈالر کے مقروض امریکی شہر ڈیٹرائٹ نے جولائی کے مہینے میں اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد میں ماہ رمضان کے آخری مہینے میں قرآنی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے یاور بخاری۔
صادق لائبریری میں قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں چھپے ہوئے نادر نسخوں اور کتب احادیث کی نمائش کی گئی۔ رمضان المبارک چونکہ قرآن پاک کی بہار کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مقدس میں قرأت و قرآن خوانی کی محافل کے ساتھ قرآن پاک کی نمائش کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس مقدس کلام الہی کی طرف راغب کیا جا سکے۔ جامع مسجد الصادق و امام بارگاہ کا شمار اسلام آباد کی چند بڑی مساجد میں ہوتا ہے، جہاں نماز و تلاوت قرآن مجید سمیت مجالس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ چونکہ صادق مسجد و امام بارگاہ کے انتظامی امور ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جاتے ہیں، اس لیے یہاں قائم لائبریری میں کلام پاک کے نادر نسخے بھی موجود ہیں جن کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں انگریزی، فارسی، عربی، فرانسیسی، چینی، روسی اور دیگر عالمی سطح پر بولے جانے والی زبانوں سمیت مقامی زبانوں کے تراجم والے تقریباً 17 کلام پاک بھی رکھے گئے، جن کے بارے میں لائبریری کے منتظم محسن زیدی کا کہنا ہے۔
اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مختلف مکاتب فکر کے تراجم اور تفاسیر کا روشناس ہو جائے، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو ان کے مفاہیم مزید واضح ہوں گے۔
نمائش کے بارے میں سابق سفیر نظر عباس نے کہا،
کھلے دل سے سب مسلمانوں کے لیے ایک دعوت ہے کہ آئیں اور وہ دیکھیں رمضان کے مبارک مہینے میں مبارک اللہ کی کتاب کے مختلف نسخوں کی نمائش، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔
نمائش کے بارے میں صادق ٹرسٹ کے چیئرمین مرزا احمد نواب نے کہا،
شروع میں اس میں صرف 623 کتابیں تھیں، جو کہ اب بڑھتے بڑھتے اور قارئین کی مدد سے، ان کے شوق سے اس میں 14,000 سے کے لگ بھگ کتابیں ہیں۔ ہم سال میں رمضان کے مہینے میں قرآن شریف، احادیث اور نہج البلاغہ اور تفاسیر کی نمائش کرتے ہیں، جس میں ہر فکر کے، ہر طبقے کے حضرات، خواتین و حضرات شرکت فرماتے ہیں۔
یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ سامراجی طاقتیں ایران کی علمی اور سائنسی ترقی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، ملک کو بھرپور علمی تحریک کی ضرورت ہے، قائد انقلاب اسلامی۔ مصر میں معزول صدر کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپیں، متعدد زخمی، مرسی کو سعودی عرب میں پناہ دینے کا امکان۔ شامی فوج کا کامیاب آپریشن النصرہ، محاذ کے درجنوں دہشت گرد ہلاک۔ شام کا سعودی عرب اور قطر پر بحران کو ہوا دینے کا الزام۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔